الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ جب تک یہ مقصد متعین نہ ہوگا ہماری زندگی کے حرکات و سکنات میں تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا. جب تک ہم اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے، مقصد زندگی جب تک نہ سمجھیں گے اس وقت تک ہماری زندگی میں تقویٰ نہیں آ سکتا. اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی مرضی کے ساتھ جینا اور اسی کی مرضی پر مرنا اور اپنے نفس کی خواہش کا خون کرنا، یہ ساری نعمتیں جب ملتی ہیں جب انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند دن کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، اس کے بعد موت دے کر جنازے کو کفن میں لپیٹ کر قبروں میں سلا دیتے ہیں اور پھر واپسی کی اجازت بھی نہیں ملتی کہ انسان اپنے نفس کے بہلانے والے انسان اپنے نفس کے بہلانے والے تمام ان کھیلوں اور تماشوں کو آ کر پھر دوبارہ دیکھ لے. دل کے بہلانے کا سامان چاہے مال ہو، چاہے جاہ ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے حسینوں کی شکلیں ہوں، چاہے وی سی آر، سینما اور رومانٹک دنیا ہو، جتنے بھی دل کے بہلانے کے سامان ہیں وہ قبر میں جانے کے بعد وہ سارے سامان چھن جاتے ہیں. اگر یہ مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ موت ہی نہ دیتا. اگر اللہ کو اسی لیے پیدا کرنا تھا کہ جاؤ دنیا میں رنگ رلیوں میں مست رہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس مقصد کے سے اللہ ہمیں کیوں الگ کرتا. لہذا مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی مرضی پر جینا سیکھ لیں. اور اللہ کی مرضی پر جینا اور مرنا کس سے آئے گا؟ جو بندے اللہ کی مرضی پر جینا اور مرنا سیکھ چکے ہیں اپنے بزرگوں سے، ان کی صحبت میں رہا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تقویٰ اختیار کرو، ہم سے ڈر کر رہو، گناہوں سے بچ کر رہو، میرے غضب اور قہر کے اعمال سے اپنی دل اور اپنے جسم کی حفاظت کرو. لیکن اس نعمت اتنی اونچی نعمت ہے کہ اس کی تقویٰ کی برکت سے تم ہمارے ولی بن جاؤ گے. کس کے ولی بن جاؤ گے؟ سوچو، دنیا میں جس کا دوست زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کی بھی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے کمشنر کا دوست ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، اور ایک بھنگی کا دوست ہے جمعدار کا، بھنگی پاڑے میں رہتا ہے، جمعدار کے دوست کی بھی قیمت گر گئی کیونکہ جمعدار کی قیمت نہیں، کمشنر کی قیمت ہے اس لیے کمشنر کے دوست کی قیمت بڑھ گئی. اللہ والوں کے دوستوں کی قیمت بڑھ گئی کیونکہ اللہ والے قیمتی ہیں. بادشاہ کا دوست فوراً نظر میں بات آتی بھائی بہت قیمتی شخصیت ہے بادشاہ کا دوست. تو جو اللہ کا دوست ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں اور آخرت میں کوئی چیز ہے؟ اللہ سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی قیمتی ذات ہے؟ بتلاؤ بھائی، جب اللہ سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی قیمتی ذات نہیں ہے تو ان کے اولیاء کی قیمت اسی سے سمجھ لو، اور اپنی مٹی کی قیمت بھی سمجھ لو کہ اگر اس مٹی کی کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مٹی کر دیا تو. خواجہ صاحب کا ایک شعر یاد آیا، لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے بھائی اگر نفس کی خواہش پر نہیں چلو گے تو کیا مزہ پاؤ گے، زندگی بے کیف پھیکی ہو جائے گی. نہیں، پھیکی نہیں ہوگی، بے کیف نہیں ہوگی، اور زندگی تمہاری اپنی خواہشوں کو اللہ کے راستے میں مٹی کر دینے سے تمہاری مٹی قیمتی ہو جائے گی. جس چیز پر فدا ہو رہی ہے وہ بہت قیمتی ذات ہے. تو جو اللہ پر مرتا ہے اس کی موت سارے عالم کی حیات سے افضل ہے. جو خدا پر مر جائے اپنی خواہش کو, اپنی بری بری خواہش کو جو اللہ پر فدا کر دے اور اللہ کی مرضی پر رہے. کسی کا دل ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. لاکھ چچا زاد بہنیں کہیں, ماموں کی بیٹیاں, پھوپھی زاد بہنیں, ماموں زاد بہنیں, چچا زاد بہنیں اور اپنے بھائی کی بیوی جس کو بھابھی کہتے ہیں, شریعت میں ان سے پردہ ہوتا ہے. یہ لاکھ کہیں کہ بھائی تم بات چیت نہیں کرتے ہو تو مزہ نہیں آتا ہے, کیا ہے آپ باہر باہر آئے, باہر باہر آئے کمرے میں کھا کے چلے گئے غیروں کی طریقے سے, یہ کیا آپ غیر ہو گئے؟ آپ تو ہمارے سگے چچا کے بھائی بیٹے ہو, چچا زاد میرے بھائی ہو. اور ان کی ذرا سی اپنی بے چینی کی جب تم نہیں آتے ہو, دیر ہو جاتی ہے تو دل تڑپنے لگتا ہے, آپ کا دل پسیج گیا. یہ نہ دیکھا کہ قیمتی کی اللہ کے حکم کی زیادہ قیمت ہے یا اس لڑکی کی قیمت زیادہ ہے. چچا کی بیٹی ہو, بھاوج ہو, کوئی بھی ہو یا لڑکا ہی ہو, کسی کے داڑھی موچھ نہ ہو اس کو اس کی طرف مجاہدہ ہو رہا ہے, اس کی قیمت دیکھو. مجھے حضرت جلال الدین رومی کا وہ شعر نہایت ہی سبق دیتا ہے کہ محمود نے کہا آیاس سے کہ ایک موتی توڑ دو جس کی قیمت خزانے میں اس کا مثل نہیں ہے. شاہ محمود کے پورے سلطنت کے خزانے میں اس کی موتی کا قیمت کا مثل نہیں تھا. شاہ نے کہا 65 وزیروں سے پہلے کہا, 65 سمجھتے ہیں 65, 65 وزیروں سے کہا آؤ اس موتی کو توڑ دو. سب نے کہا ارے بھائی توڑنا مت, یہ بادشاہ امتحان لے رہا, خزانے میں ایسا کوئی موتی نہیں ہے. پینسٹھ وزیروں نے جب اس موتی کو نہیں توڑا وزیروں نے انکار کر دیا, شاہی حکم کی تعمیل نہیں کی, آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ کے خزانے میں ایسا موتی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ بعد میں پٹوا دے کہ تم گدھے تھے, میرے حکم کو دیکھا تم نے اور میرا قیمتی موتی نہیں دیکھا. یہ کیا ہے کہ ہر حکم کو بس مان لیا؟ ارے عقل بھی تو تھی دماغ میں, نالائکو تم نے عقل کیوں نہیں استعمال کیا کہ اس خزانے کے میں ہمارے خزانے میں ایسا قیمتی موتی نہیں تھا, اور بس حکم دیا اور توڑ دیا. خالی حکمی ہو, عقل سے کورے ہو. آپس میں مشورہ کیا اور شاہ نے ان کو انعام بھی دیا کہ شاباش تم بڑے وفادار ہو, یہ ہمارے خزانے کا بے مثل موتی میرے حکم کے باوجود نہیں توڑا, تم بڑے وفادار خزانے کے موتی کی بڑے ہی تم حفاظت کرنے والے ہو. اب بتائیے امتحان سخت ہو گیا نہیں؟ جب گناہ پر انعام ملنے لگے, جب گناہ میں مزہ آتا ہے جبھی تو امتحان کا پرچہ سخت ہوتا ہے. اگر آج گناہوں میں مزہ نہ آتا تو خود بھی امتحان کا پرچہ کیا تھا؟ نیم کی پتی کیوں نہیں کھاتے ہو بتاؤ؟ لیکن جب سانپ کاٹ لیتا ہے, جب سانپ کاٹ لیتا ہے تو نیم کی پتی میٹھی معلوم ہوتی ہے. شیطان جس کو کاٹ لیتا ہے, اللہ کے غضب و قہر کا نشہ جس پر چھا جاتا ہے, اس کو فانی صورتیں بہت اہم نظر آتی ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشراب قہر چوں مستی دہر, جب اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی مستی کسی کو دیتا ہے, شراب قہر اس کا نام ہے. سن لو اس شراب کا کیا نام ہے, شراب قہر الہی. اشراب قہر چوں مستی دہر, جب خدا کسی کو شراب قہر پلاتا ہے اور شراب قہر کا نشے میں مست کرتا ہے, نیز تہارا صورت ہستی دہر, تو فانی صورتیں جو قبروں میں فنا ہونے والی ہیں ان کی اہمیت کو اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ شریعت کے احکام کو پسے پشت ڈالتا ہے اور مستقبل کو بھول جاتا ہے, قبر کی زندگی, قیامت کی پیشی, دوزخ کی آگ کو بھی بھول جاتا ہے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عشق بتا میں آساد کرتے ہو فکر راحت، حسینوں کے عشق میں آیا سر تم راحت و آرام تلاش کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ مزہ دار زندگی ملے گی، جنت دوزخ میں ڈھونڈتے ہو، جنت کی خوابگاہیں دوزخ میں ڈھونڈتے ہو، جنت کی خوابگاہیں خدا کے قہر اور عذاب کے اعمال میں تم سکون قلب تلاش کرتے ہو، اے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب پر ایمان لانے والوں اور قرآن کا جز سمجھنے والوں، اللہ کے کلام کا ایک آیت سمجھنے والوں، یقین کرنے والوں، اس وقت تمہارے ہوش کہاں ہو جاتے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی ان کی قانون شکنی سے اپنے دل کو بہلاتے ہو، نہ محرم عورتوں سے گپ شپ کرتے ہو، ان سے باتیں کرتے ہو، اس وقت تمہیں خدا نظر نہیں آتا کہ آسمان سے تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، تو کرتا ہے جو چھپ کے اہل جہاں سے، میرا ایک شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، اس وقت تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے یہ غزو من ابصارہم کا حکم نازل فرمایا، چچا ذات بہنوں سے، ماموں ذات بہنوں سے، پھوپھی ذات بہنوں سے، اپنے بھائی کی بیویوں سے، نامحرم عورتوں سے شرعی پردہ اگر مولوی اور حافظ بھی نہیں کرتا تو بہت رونے کا مقام، ان خود ان عورتوں میں بھی اس کی ذلت رہتی ہے، کم بخت حافظ مولوی نام کا ہے، اگر خدا کا خوف اس کے دل میں ہوتا تو نامحرم عورتوں سے غب نہیں لگاتا، اس کی قیمت گر جاتی ہے، تقویٰ سے عزت ملتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت انہی کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، آپ دیکھیے کسی کو بری نظر سے کوئی جب دیکھتا ہے، خصوصاً داڑھی والا، عورتیں آپس میں کہتی ہیں دیکھو اس ملا کو داڑھی کی آڑ میں دہاڑی مار رہا ہے، دیکھو دہلی کی زبان، ایک دہلی کی عورت نے بات کہی کہ داڑھی کی آڑ میں دہاڑی لگا رہا ہے، یعنی نفس کو مزے حرام دکھا دے رہا ہے، دوستو اللہ تعالیٰ یہ مطلب نہیں کہ داڑھی ہی نہ رکھو، ایسا نہیں سمجھ لینا کہ چلو جب داڑھی میں یہ پریشانی ہے تو اڈا ہی بنسی بجاؤ باسی نہ رہے، نہیں، داڑھی رکھنا الگ فرض ہے، منانا کترانا جائز نہیں ہے، ایک مشت رکھنا واجب ہے، جیسے عید کی نماز، جیسے بقرعید کی نماز، جیسے وتر کی نماز، چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، کسی امام کے نزدیک اگر داڑھی منڈانے کی گنجائش ہوتی تو میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ میں گنجائش زیادہ دیتا ہوں اپنے دوستوں کو، لیکن کیا کروں کہ چاروں اماموں میں سے کسی امام نے بھی اس میں گنجائش نہیں پیدا کی، چاروں اماموں کے نزدیک اجماعاً واجب، اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہو تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، داڑھی کا وجود، داڑھی کا وجود یہاں سے مل جاتا ہے بلکہ مفت میں بھی مل جائے گا، مولانا یوسف لدھیانوی دامت برکاتوں کا لکھا ہوا میرے یہاں سے مفت میں آپ لے سکتے ہیں، اس میں تمام دلائل مل جائیں گے، مفت بھی نہ پیو، اگر مفت بھی نہیں پیتے ہو، غالب تو قرض کی پیتا تھا، کہتا ہے قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، ہم تو قرض بھی نہیں دے رہے ہیں، مفت کی پلا رہے ہیں، آ کر کے خانقاہ میں لے لینا، علم تو ہو جائے، آج نہ رکھو گے 10 سال کے بعد تو ہو سکے، جب صحیح مسئلہ معلوم ہوگا تو آج نہ رکھو گے تو مرنے سے پہلے پہلے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور جب مسئلہ ہی نہیں معلوم رہے گا تو مرتے مرتے بھی حجام کو بلا لو گے، بقائی ہاسپٹل میں ایک شخص مر رہا تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی، امریکہ اس کے بیٹے کو فون کیا گیا، وہ امریکہ سے آ گیا، جب ایئرپورٹ پر آیا تو اس کے ابا کا ہارٹ ختم ہو گیا، یعنی موت آ گئی، تو دیکھا کہ ایک ہفتے سے داڑھی نہیں اس کی منڈائی گئی، حجام نہیں آیا، تو وہ اس نے کہا دیکھتے ہی یہ ابا کی شکل کیسی ہو گئی، سب نے کہا کچھ مت بولو مر گئے ابھی آپ خبردار، کہا نہیں خبردار کچھ نہیں، حجام کو بلاؤں گا، داڑھی منڈواؤں گا، میں اپنے ابا کو اپ ٹو ڈیٹ داخل کروں گا قبر کے اندر، اپ ٹو ڈیٹ، یہ ڈیٹ ایکسپائر شکل، ایسی شکل میں ہم نہیں جانے دیں گے قبر کے اندر، حجام کو لایا اور اس کے بعد اس ظالم نے مرنے کے بعد داڑھی منڈوا دی اپنے باپ، یہ ہے امریکہ پڑھانے کا انعام، جب پوچھا جائے تب بتانا چاہیے، خدمت سے منع کر دیا ہے، جبکہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ بیواؤں کی خدمت کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے. اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وضاحت کر دیجیے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ میں وہ مشورہ ایک واقعے کے تحت دیا گیا تھا کہ ایک نوجوان ایک بیوہ کی خدمت کرتا تھا، وہ بیوہ فتنے میں مبتلا ہو گئی، اس سے گناہ کا تقاضا کرنے لگی. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایسی بیواؤں کی خدمت سے بہتر ہے کہ تم اپنی بیوی کو بھیج دو، اپنی اماں کو بھیج دو، براہ راست ایسی بیواؤں سے بات چیت نہ کرو. یہ میرا مقصد تھا، لیکن بعض وقت میں وضاحت کرنے میں کچھ تھوڑی سی ہوش آ جاتی ہے، کسی وجہ سے یہ خیال تھا حسن زن کی آپ لوگ سمجھ لیں گے، لیکن مقیم صاحب کے خط سے معلوم ہوا کہ مجھے وضاحت کرنی چاہیے، لہذا میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کسی بیوہ کی خدمت کرنی ہے تو اگر 70 سال کی بوڑھیا ہے تو براہ راست اس سے پوچھ لو کہ اماں کچھ سبزی لانی ہے، کوئی اس سے سودا لانا ہے میرے لائق کوئی خدمت، اور اگر وہ 40-50 سال کی تک ہے، 40-45 کے اندر ہے، ابھی اس میں کشش ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو اپنی اماں کو بھیجو اس کے پاس، جاؤ اماں اس بیوہ سے پوچھ لو، اس کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اس زمانے کی بیوہ میں اس زمانے کی بیواؤں میں فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں جماعت سے پڑھتی تھی، لیکن جب زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب وہ فتنے کا زمانہ آ گیا، خواتین کو روک دیا جائے، مسجدوں میں نہ آئے. مکروہ تحریمی ہے خواتین کو مسجدوں میں جا کر جمعہ پڑھنا یا تراوی پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ایسا الفتاوی دیکھ لو، میرے پاس کتاب موجود ہے. حالات بدلنے سے مسائل بدل جاتے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بحیات ہوتے اس وقت اور حالات دیکھتے فتنے کا تو آپ خود منع کر دیتے. لہذا بیواؤں کی خدمت میں وہ اتنا ہی ثواب ہے، لیکن اگر بدھی ہے 70 سال کی 80 سال کی، دانت منہ سے نکل چکے، گال پچک چکے، بال سفید ہو چکے، ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں آ سکتا. نانی اماں کی بھی نانی معلوم ہوتی ہیں. سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک عورت بدھی، منہ میں دانت نہیں تھے، پیٹ میں آنکھ تھے، منہ میں دانت نہیں تھے، پیٹ میں آنکھ تھے، آنتیں تھیں، اور وہ بال سفید مگر چادر سے لپٹی ہوئی جا رہی تھی، کیونکہ قد و قامت میں کشش کی. اس نے نوجوان بیوقوف نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی 20 سال کی لڑکی ہے، پیچھے لگ گیا. پیچھے لگتے لگتے اس بڑھیا نے دیکھ لیا کہ یہ بیوقوف پھنسا ہوا ہے، لہذا اس نے کسی بہانے سے اپنا شکل کھول دیا ہے، تو دیکھا کہ منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہے. تو سادی نے فرمایا کہ اے بسا خوش قامت کی زیر چادر باشد، اے بسا خوش قامت کی زیر چادر باشد. اے لوگوں، بہت سی اچھی قامت والی شکلیں جو چادر میں چھپی ہوئی ہیں، چون باز کنی جب چادر ہٹے گی، مادر مادر باشد اما کی اما نظر آئے گی، مادر مادر ماں کی ماں یعنی نانی اما نظر آئے گی. تو اگر نانی اما نظر آتی ہیں آپ ان سے بے شک پوچھ لو کہ ہاں بھائی میں جا رہا ہوں سبزی منڈی، آپ کو بھی کوئی سبزی لانی ہے کیونکہ آپ کا شوہر نہیں، آپ بیوہ خدمت کر لو. لیکن اگر اس کی عمر ابھی شادی کے قابل ہے تو اس کو شادی کرنا بھی واجب ہے، یہ نہیں کہ نوجوانوں سے خدمت لیتی رہے اور شادی نہ کرے. جن کی عمر اس قابل ہے ان کو شادی کرنا چاہیے. پھر بھی اگر رشتہ نہیں ملتا، اس زمانے تک اپنی ماں کو بھیجو، بیوی کو بھیجو، بہن کو بھیجو کہ اس بیوہ سے پوچھ لو میرے لائق کو چیز منگانی ہو تو میں لے آ دوں. خود براہ راست ڈائریکٹ راہ رس میں بات چیت مت کرو، فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے. یہ بات وضاحت کر دی. اگر کسی کو اگر وہ خود ہم سے پوچھ لیتے تو مجھے بالکل ناگواری نہ ہوتی. اس میں کیا شرم ہے؟ جو بات سمجھ میں آیا مجھ سے وہاں پوچھ لو، تنہائی میں مت لے کر دلیل پوچھ لو کہ یہ کس حدیث میں ہے. انشاءاللہ میں آپ کو کوئی ایسا کھا تھوڑی جاؤں گا کہ بہت میں ڈرتا ہوں اور میں بہت معمولی آدمی ہوں. آپ معمولی کیوں ہیں؟ ہر مومن ہمارا محترم ہے، ہر مومن کی عزت ہے، آپ اس کو پوچھئے. تو یہ پچھلی بات کی تھی، اس کی وضاحت کر دی گئی. دو آدمیوں کے لیے دعا بھی کی درخواست بھی ہو گئی. اب وہ بات پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ شاہ محمود کے ایک واقعے سے سبق مثنوی معرون میں سے حاصل کر لیجئے، ہم بھی حاصل کر لیں، آپ بھی حاصل کر لیں، کہ ایک موتی شاہ محمود نے رکھا میز پر، اور اس کے مثل قیمت میں کوئی موتی نہیں تھا. 65 وزیروں کو پہلے حکم دیا, سب نے انکار کر دیا کہ ایسا نایاب اور بے مثل موتی کو ہم توڑ نہیں سکتے, یہ شاہ امتحان لے رہا ہے, بعد میں ہم ہی کو ڈانٹ لگے گی. لہذا شاہ نے کہا تم بڑے وفادار لوگ ہو, ایک ایک جوڑا انعام بھی دے دیا, لیکن سب فیل ہو رہے ہیں. اب اصلی عاشق آیا با وفا, جس کا نام تھا ایاز. ایاز سے کہا اے ایاز اس موتی کو توڑ دے. ایاز نے کہا بہت اچھا ہو تو ایک پتھر اٹھایا, اس موتی کو چکنا چور کر دیا, توڑ دیا. 65 وزیروں نے چلا کر کہا اینچے بے باکی اس واللہ کافر اس, ارے بہت بے باک ہے یہ ایاز, یہ تو واللہ کافر ہے. شاہ محمود نے کہا اے ایاز تم نے میرا موتی کیوں توڑا جو اس کا مثل خزانے میں نہیں تھا سلطنت میں, کیا یہ 65 وزیر بیوقوف تھے, انہوں نے نہیں توڑا تم نے کیوں توڑ دیا, اس کا تم جواب دو ان وزیروں کو, کیونکہ وزیر تمہاری نظر وزیروں کی نظر میں تم اس وقت بے وفا ہو رہے ہو لیکن میری نظر میں تم با وفا ہو, لیکن میں اپنی زبان سے تیری قیمت نہیں بتانا چاہتا, تو خود بتا دے کہ تم نے کیوں توڑا. ایاز نے کہا گفت ایاز اے مہتران نامور, ایاز نے کہا اے معزز وزیروں اور شاہ کے حکم سے شاہ کا بے مثل موتی نہ توڑنے والوں اور انعام یافتہ لوگوں, گفت ایاز اے مہتران نامور, ایاز نے کہا اے معزز وزیروں 65 وزیروں سن لو, انعام بھی پا چکے ہو, تم نے جو موتی نہیں توڑا تو تم نافرمان ہو, تم نے شاہ کی حکم کی قیمت نہیں سمجھی. اس نے ایک سوال کیا وزیروں سے کہ امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر, شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا موتی زیادہ قیمتی ہے؟ امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر, یہ شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی؟ اب سوچ لو چچا زاد بہنیں زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو, نگاہوں میں بچانے میں ان میں زیادہ بے تکلفی سے بات چیت بھی شامل ہے. یہ تھوڑی کہ نظر نیچی کی رہو ہر وقت باتیں کرتے رہو, دیکھو نبی کی بیویاں جہاں قرآن پڑھ رہا ہے, جبرائیل علیہ السلام جہاں آ رہے ہیں ان کے حکم ہو رہا ہے, لا تخزان بالقول, اے نبی کی بیویوں بات جب کرو صحابہ سے کوئی چیز تو پردے کے باہر پردے سے کرو, فصلوہن من وراء حجاب, صحابہ کو حکم ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ بات چیت مت کرو نبی کی بیویوں سے, اپنی مائیں ہیں, یہ مائیں ہیں ہماری, لیکن تم پردے کے باہر سے سوال کرو کہ کوئی چیز لانا ہے سودا ضرورت وغیرہ. اور نبی کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ لا تخزان بالقول, اپنی آواز میں نرمی نہ آنے دینا, جو قدرتی آواز عورتوں کی ہے اس میں نرمی نہ آنے دینا, بتکلف آواز کو بھاری کر کے بات کرو. فیطمعن رضی فی قلبہ مرض, اگر تم اپنی قدرتی آواز جو عورتوں کی لچک ہوتی ہے نزاکت, اگر تم اپنی فطری آواز سے بات کرو گی تو جن کے دل میں مرض ہے, فیطمعن رضی فی قلبہ مرض, جن کے دل میں مرض ہے ان میں لالچ پیدا ہو جائے گی, گناہ کی لالچ پیدا ہو جائے گی. اب آج ہمارا منہ ہے اس قابل, ہم لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارا دل پاک نظر صاف, آج کہتے ہیں ہماری نظر پاک دل صاف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے, اے علی لا تدبی نظرۃ النظرہ, اپنی نظر کو پیچھے دوسری نظر مت لگا, اچانک والی معاف, پہلی نظر فإن لک الأولی ولیست لک الآخرہ, پہلی نظر معاف دوسری نظر معاف نہیں. حضرت علی کو تو یہ حکم ہوا, اور ہم لوگ حضرت علی سے زیادہ پاک دل لگتے ہیں, جن کا ایمان کیسا تھا, خود فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں قیامت کے دن جنت کو دوزخ کو دیکھ لوں گا تو میرے ایمان میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا, اتنا ہی ایمان مجھے دنیا میں حاصل ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کے صدقے. تو جس کا ایمان دنیا میں ایسا ہو کہ دیکھنے کے بعد بھی اضافہ نہ ہو, اتنا ہی ایمان گویا دنیا میں تھا آپ کو, ان کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ علی اب عورتوں کو اچانک نظر پڑ جائے تو معاف, لیکن دوبارہ دیکھنا جائز نہیں, دیکھیں کیسی ہے. ایسی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے, عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہماری معافی نہیں, عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. وَيَرْزُقْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے, ان کو دیکھنے سے آپ نے بتایا دو بیویوں کو حکم دیا، حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ، ان دو بیویوں کو حکم دیا کہ پردے میں ہو جاؤ. ان لوگوں نے عرض کیا یہ تو نابینا صحابی ہیں. فرمایا وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پردے کا مسئلہ بتا دیا. آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ صاحب ٹیلی ویژن پر کیا ہے، وہ تو تصویر نہیں ہے، عکس نہیں ہے، وہ تو ایسی آتا ہے، عکس نہیں ہے. ارے دوستو، اگر دریا میں کوئی وضو کر رہا ہے، وہاں کوئی عورت پانی بھرنے گئی، اس کی شکل پانی میں آ رہی ہے، اس پانی کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. یہ بہانے بازیاں کہ ٹیلی ویژن میں یہ تصویر نہیں ہے، تو عکس ہے، عکس دیکھنا بھی حرام ہے. اگر تالاب میں کوئی ولی اللہ وضو کر رہا ہے، سمجھا نہیں؟ اور کون ولی اللہ؟ خواجہ حسن بصری وضو کر رہے ہیں. اور کون ولی اللہ؟ ولیہ آ رہی ہے پانی بھرنے، رابعہ بصریہ. اگر وہ وہاں پانی نکال جھک کے پانی لے رہی ہیں، ان کی شکل دیکھنا خواجہ حسن بصری کے لیے جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. ایمان معمولی چیز نہیں ہے. ایسے لوگوں کا تعلق مع اللہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے اور جو غیر اللہ سے دل کو لگائے ہوئے ہیں، جنہوں نے لا الہ سے باطل خداؤں کو اللہ کے نام پر اپنے دل سے نہیں نکالا، آج وہ الا اللہ ان کا نہایت کمزور ہے. الا اللہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا لا الہ مضبوط ہوتا ہے. جتنا دل غیر اللہ سے پاک ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے جڑتا چلا جاتا ہے. آپ غیر اللہ سے بھاگتے رہیے، اللہ سے جڑتے رہیے. یہ ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، یعنی غیر اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو. جن کو سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے دل کو آرام دیں گے، واللہ یہ دل کو تمہارے بے آرام کر دیں گے. آرام سے رکھنا اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کے دل کو آرام پہنچانا اور چین سے رکھنا. سوائے اللہ کے دنیا بھر کی عورتیں، دنیا بھر کے جتنے بھی دل بہلانے کے سامان ہیں، یہ ہمارے دل کو آرام سے رکھنا نہیں جانتے. کعبہ شریف کے اندر میں نے دیکھا ایک بچہ اپنی ماں سے الگ ہو گیا، ساری دنیا کی ماؤں نے اس کو پیار دیا، ساری دنیا کی ماؤں نے اپنے آغوش میں اس کو لیا، لیکن وہ بچہ چلاتا رہا، بے چین رہا اور شور مچاتا رہا. جب اس کی اصلی ماں آ گئی، حالانکہ اس سے زیادہ حسین ماؤں نے اس کو گود میں لیا تھا، نائجیرین تھی کالی، اس کی علاوہ مصر کی حسین حسین عورتوں نے اس کو گود میں لیا، لیکن جب اصلی ماں جب تک نہیں ملی، اس بچے کو چین نہیں ملا. جب تک اصلی پالنے والا اللہ تمہیں اپنی رحمت کے آغوش میں نہیں لے گا، اس وقت تک تم دنیا بھر کے میں دیکھ لو، کہیں بھی چین نہیں پا سکتے ہو. یہ سمجھ لو اس کو، ہمارا اللہ وہی ہمارے دل کو چین سے رکھنا جانتا ہے. اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی تصوف کی بات آپ کے اوپر مسلط نہیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دنیا والو، اللہ کی یاد سے اور انہیں کو خوش کرنے سے تمہارا دل خوش رہے گا اور تمہارے دل کو چین نصیب ہوگا. اللہ قرآن کی آیت. بعض لوگوں نے، بعض پرنسپل، یونیورسٹی کے پرنسپل، وہ کہتا ہے کہ عورتوں کو کیا حق دیا گیا کہ ان کی دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر، یہ انسانی حقوق دیے ہیں. ارے ظالم، تو انسانی حقوق کیا جانتا ہے؟ کھڑے ہو کر موتنے والا حبیث نالائق، قرآن کی مخالفت کرتا ہے. اللہ سے بڑھ کر انسانوں کو حق دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص ابا سے بڑھ کر بچوں پر شفقت ظاہر کرے، وہ نالائق ہے، دھوکے باز ہے، 420 ہے. وہ باپ سے بڑھ کر محبت شفقت کوئی لا سکتا ہے؟ غیر باپ کتنے ہی بیٹا بیٹا کرے، لیکن جو اپنا ابا اصلی ہے، وہی جو ہے شفقت کر سکتا ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے، اس نے حق یہ دیا کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، اللہ کا قرآن کے اندر. اور آج یہ ہے صاحب، یہ غیر مسلموں کو ہم کیسے اسلام دے سکتے ہیں؟ ارے تم اپنا اسلام بچاؤ، غیر مسلموں کو اسلام دینا اتنا ضروری نہیں کہ اپنا اسلام قربان کر کے خود جہنم میں جا کر دوسروں کو جنت دو. نہیں، کسی کی اسلام سمجھ میں نہیں آتا، جانے دو، اس کو کہہ دو جاؤ تم مسلم کافر ہی رہو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اللہ رسول تمہارے محتاج نہیں ہے. اگر تم کو ایمان لانا ہے، قرآن پر ایمان لاؤ. دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کے برابر سمجھو، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. ایک عیسائی نے کہا تھا کہ ان امت سے کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے میں عیسائی ہو جاؤں. ایک دن سمجھایا، پھر دوسرے دن آیا، کہا وسوسہ نہیں گیا، دل چاہتا ہے عیسائی ہو جاؤں. تیسرے دن پھر سمجھایا، دوسرے دن، تیسرے دن حضرت نے ایک تماشا مارا. اس جس کا قصہ بیان کر رہا ہوں، میں نے آنکھوں سے اس کو دیکھا. اس شخص نے خود بیان کیا کہ میں وہی شخص ہوں. ایک تماچا حضرت نے مارا اور فرمایا جا کم بخت عیسائی ہو جا, اللہ اور رسول تیرے محتاج نہیں, تو اسلام کا محتاج ہے, اسلام تیرا محتاج نہیں ہے. ساری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچ سکتا, اگر ساری دنیا ولی اللہ ہو جائے تو اللہ کی عظمت کو ایک اضافہ ذرہ نہیں ہو سکتا. اللہ ہمارے اسلام سے اور ہمارے کفر سے کہیں بے نیاز ہے. یہ ہم اپنے فائدے کرتے ہیں. بہت بھی سفید مگر رہتے تھے ذرا باغ کم شیروانی سرس کی اور ٹوپی خاص علی گڑھ کا پیجامہ. تو کہنے لگے ایک لڑکی انگریز عیسائی نے جرمنی لڑکی نے مجھ سے ہاتھ ملایا, میں نے ہاتھ کھینچ لیا نہیں ملایا. اس نے کہا کہ تم لوگ کیسے مسلمان ہو, کیا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا دل تم نے توڑ دیا؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اللہ کے حکم کو بند کا بول بالا رکھا ہے کہ جس کا میں بندہ ہوں, آپ بھی اللہ کی بندی ہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں, خدا کا حکم یہی ہے کہ ہم تم سے ہاتھ نہ ملائیں, احتیاط کریں. کہنے لگا ہاتھ, کہنے لگی ہاتھ ملانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاتھ میں دیکھو اگر ننگا تار ہوتا ہے بجلی کا تو تم اس سے دور رہتی ہو یا نہیں؟ اس نے کہا ہم تو دور رہتے ہیں ننگے تار سے کیونکہ بجلی کرنٹ مار دیتی ہے. کیا تمہارے اندر ہاتھوں میں جو ہے یہ کرنٹ بجلیاں ہیں اس لیے میں نے ہاتھ کو کھینچ لیا کہ کہیں تمہاری بجلی ہم کو کرنٹ نہ مار دے. تم کو جان پیاری ہے, ہم کو ایمان پیارا ہے. کیا ایمان صحبت اللہ والوں کی صحبت سے یہ بات ان میں پیدا ہوئی. اس لیے جب کبھی دل میں خیال آئے کہ اگر اس سے ہم بات چیت نہیں کرتے, اس کی طرف نہیں دیکھتے تو یہ ہمیں بد اخلاق کہے گا, تو دل ٹوٹ جائے گا. تو اس وقت فوراً یہی واقعہ یاد کر لو, شاہ محمود کا امر شہ بہتر کا قیمت یا گوہر, شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ چند دن عمل کر کے تو دیکھو, ان شاء اللہ تعالی تھوڑی سی قربانی کر کے دیکھو. دل ویران کو جو شخص اللہ کے لیے اپنے دل کو ویران کرتا ہے, یعنی نالائق اور ناجائز اور حرام آرزوؤں کا خون پیتا ہے, اس کا ایمان اللہ لال کر دیتا ہے. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. اللہ ایسی خوشبو ایسی محبت دیتا ہے کہ اس کا جو اللہ کو خوش کرتا ہے اس کے دل کو اللہ اتنا خوش کرتا ہے کہ بادشاہ لوگ بھی اپنی خوشیوں کو اس مقام کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ وہ اللہ والوں کے دل میں کیا خوشی کا عالم ہے. جو خوشی پیدا کرنے والے کو خوش کرتا ہے, جو اپنے جو بندہ اپنے مالک کو خوش کرتا ہے, کیا مالک اس کو خوش نہیں کرے گا؟ آپ سوچو تو ذرا دوستو, ذرا سوچو تو, قریب مالک سے معاملہ پڑا ہوا ہے, اس کریم سے مالک سے جو فلح اشر صالحہ, جو ایک نیکی پر دس نیکی دیتا ہے, قرآن میں اعلان ہو رہا ہے جو ایک پر دس نیکی دیتا ہے اور وہ بھی بڑھا کے 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے, تو پھر وہ کتنی خوشی دے گا؟ ایک خوشی اگر اللہ پر قربان کرو گے, 10 خوشی کا تو پکا وعدہ ہے. اگر ایک خوشی کو اللہ پر فدا کر دیا تو 10 خوشی فلح اشر صالحہ, 10 خوشی اللہ دے گا. جو اللہ خوشی دیتا ہے تو چونکہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے, ان کی عطا بھی غیر محدود ہے, غیر محدود خوشیاں دل میں بھر دیں گے. ان خوشیوں میں بے چینی, بے شمار اس تبسم میں جو نامحرم عورتوں کو دیکھ کر ایک شخص تبسم کرتا ہے, لیکن اس کی مسکراہٹ کے لبوں کے نیچے بے شمار غم اور زخم موجود ہیں, کیونکہ اللہ کا غضب کے سائے میں وہ سانس لے رہا ہے. بس یہی ایک دعا کر لو ہمیشہ کہ اللہ ہماری زندگی کی ہر سانس اپنی ذات پاک پر ہم کو فدا کرنے کی توفیق دے دے, اور اپنی ناراضگی میں ایک سانس بھی ہم کو نہ جینے دے, یعنی ہمیں ایسی ایمان یقین دے دے کہ ہم آپ کو ایک سانس بھی ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہ کریں. اور جو سانس ہماری آپ کی ناراضی میں گزر گئی, نفس نے حرام لذت کو امپورٹ کر لیا, ان حرام اور چوری کی ہوئی خوشیوں کو اور حرام خوشیوں کو جو آپ کو ناخوش کر کے حاصل کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے اس کو معاف کر دیں, کیونکہ بغیر استغفار کے کچھ چارہ بھی نہیں ہے, بغیر استغفار کے چارہ بھی نہیں. کیونکہ دو طبقہ ہے, ایک تو متقی ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے, ان کو بھی اللہ نے محبوب بنا دیا کہ یہ میرے محبوب بن گئے, لیکن جن سے کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے ان کو توبہ کے راستے سے بھی اللہ نے محبوبیت کا وعدہ فرمایا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور محبوب رکھیں گے. فعل مضارع میں دو زمانہ ہوتا ہے، زمانہ حال کا اور استقبال کا. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتے ہیں اور محبوب آئندہ رکھیں گے اگر وہ توبہ کرتے رہیں گے، مگر توبہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ زبان پر توبہ ہے اور دل میں ہی ہے نکلو خانقاہ سے تو مزے لوٹیں گے. یہ توبہ ایسی ہے جو توبہ وہ ہماری توبہ پر ہستی، توبہ کے شرائط میں سے ہے کہ دل اس وقت تک کا ارادہ رکھے. تین چار شرطیں ہیں توبہ کے قبول ہونے کی. نمبر ایک، اس گناہ سے الگ ہو جائے. یہ نہیں کہ اللہ حول ولا قوۃ، کیا بے پردگی کا زمانہ ہے، دیکھیے صاحب لڑکیاں کیسی بے پردہ جا رہی ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دیکھ بھی رہے ہیں، یہ کون سا لاہور ہے؟ یہ لاہور تو تمہارے اوپر لاہور پڑ رہا ہے. نظر کو پہلے گناہ سے ہٹو. نمبر دو، ندامت دل میں غم صدمہ پیدا ہو. نمبر تین، پکا ارادہ کر لو کہ خدا آپ کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے. اور نمبر چار کیا ہے، اگر کسی کی حقوق کسی کا مال مارا ہے تو مال واپس کر کے توبہ قبول ہو. کسی کی گھڑی لے لی اور 10,000 روپے کی قیمتی گھڑی ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ کبھی نہیں چراؤں گا، مگر یہ گھڑی جو لے لی ہے اللہ میاں یہ واپس نہ کرنے دیجیے، اس کی اجازت دے دیجیے، ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی، دینی پڑے گی. چوری کا مال، ناجائز مال کسی مسلمان کا جائز نہیں، سمجھ گئے؟ بس یہ چار شرطوں سے توبہ قبول ہو. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس اور نیک ماحول، جیسے ہمارا یہ ماحول اللہ نے اپنی رحمت سے ہم کو دیا، ہم آپ کی اس ماحول سے ہمیں بھی نفع ہوتا ہے. اگر یہ جمعہ یہ اجتماع نہ ہو تو ہمارا ایمان بھی کمزور ہونے لگے گا. لہذا اس اجتماع میں نیت یہ کر لی جائے کہ ہم اللہ کے تقویٰ والے بندے بن جائیں. کونوا مع الصادقین کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے اور تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائے. اور اگر کوئی شخص اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نیک صحبتوں میں جاتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا، تو یہ شخص جو ہے کونوا مع الصادقین کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. مگر نفے سے یہ بھی خالی نہیں، آج نہیں چھوڑے گا تو کل چھوڑ دے گا. ایک شخص نے تہجد پڑھی اور چوری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی کہ ایک شخص نے تہجد بھی پڑھی اور چوری بھی کی. آپ نے فرمایا کہ ایک دن اس کا تہجد اس کی چوری کو چھڑا دے گا. معلوم ہے نیکیوں میں گناہ چھڑانے کی خاصیت ہے. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص بیعت ہوا، چور تھا وہ. اس نے کہا حضرت سب گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تو بیعت ہو گیا، مرید ہو گیا. اس کے بعد اس نے سب پر جوتا ادھر ادھر کرنا شروع کر دیا، جس نے جہاں اتارا اس کا وہاں رکھ دیا، اس کا وہاں رکھ دیا. اب نمازی لوگ اپنا جوتا تلاش کر رہے ہیں، پریشان ہیں. مولانا گنگوئی کو خبر مل گئی کہ کوئی آدمی ایسا آ گیا ہے خانقاہ میں جو جوتا ادھر ادھر کر دیتا ہے. تو ایک چھوٹے لڑکے کو مقرر کیا گیا کہ دیکھو کون کرتا ہے. تو معلوم ہو وہی مرید جو چور تھا، اس مرید یہ کرتا ہے چکر. تو اس کو بلایا کہ بھائی تم نے تو چوری سے توبہ کر لی، یہ کیا کام کرتے ہو، لوگ پریشان ہیں. فرمایا حضرت جب دل بہت چاہتا ہے چوری کرنے کو، بہت ہی سال ہر سال چوری کی عادت تھی، اب اتنی پرانی عادت جب چھوڑ دیا تو کبھی کبھی نفس میں تقاضا شدید ہوتا ہے کہ چوری کر لوں، تو میں ہیرا پھیری کر لیتا ہوں، اس کا جوتا ادھر کر دیتا ہوں، اس کا جوتا ادھر. تو چوری کی تقاضے کو کمزور کرنے کے لیے تھوڑی سی ہیرا پھیری کرتا ہوں، چوراتا نہیں ہوں، وہیں رہتا ہے، ذرا سا ادھر رکھ دیا، اس کا جوتا ادھر رکھ دیا. لہذا اگر آپ مجھے تھوڑی کچھ دن کے بعد میں ہیرا پھیری سے بھی توبہ کر لوں گا، کچھ دن کے لیے تھوڑا سا ہمیں اس کی گنجائش. آپ نے سب خانقاہ میں اعلان کرا دیا کہ اس کو ہیرا پھیری کر لینے دو ورنہ چوری کرنے لگے گا. سمجھا؟ تو نفس ایک دن میں نہیں بنتا، نفس آہستہ آہستہ بنتا. اب چار نصیحتیں سن لیجیے. افریقہ سے مولانا حنیف صاحب کل یہاں سے رخصت ہوئے ہیں، تین دن میرے مہمان تھے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کے پاس سے آئے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت نے آپ کو کوئی نصیحت بھی ہے؟ فرمایا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہم حقیر امت کے بہت پرانے خلیفہ زبردست بزرگ خلیفہ نے ہم کو چار نصیحت کی ہے. نمبر ایک, یہ نصیحت سن کے بس آج کی مجلس ختم کی جاتی ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ تقوی. تقوی اگر تقوی سے نہیں رہو گے تو منہ میں لقوا آ جائے گا. جو تقوی سے نہیں رہتا اس پر لقوا گر جاتا ہے, اس کے اطمینان کے چہرے پر لقوا گرتا ہے, چین چھن جاتا ہے. تقوی کی تعریف کیا ہے آپ پوچھیں گے, تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کی تعریف مختصر سی سن لیجیے. اپنی زندگی, ہر بندہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ تعالی کی خوشی پر فدا کر دے اور ایک سانس بھی اپنے اللہ کو ناخوش نہ کرے, اسی کا نام تقوی ہے. یعنی اس کوشش میں مرے اور اسی کوشش میں جیے. یہ نہیں کہ ایسا اس کے خلاف نہ ہو, کوئی معصوم تو نبی ہیں, لیکن اس کی فکر اور غم رہنی چاہیے رات و دن کہ بندہ, ہر بندہ اپنی ہر سانس کو اللہ کی خوشی پر فدا کر دے اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے. اس کے لیے رات و دن روئے, اللہ سے, بزرگوں سے دعا کرائے اور کوشش کرے. جس دن یہ مقام حاصل ہو گیا تو سمجھ لو اولیاء صدیقین کی آخری شرط, جس کے آگے نبوت شروع ہوتی ہے, نبوت نہیں مل سکتی, قیامت تک کے لیے دروازہ بند کیا گیا ہے. لیکن اللہ کے اولیاء کا آخری درجہ, جو سب سے اونچا درجہ ہے, وہ اسی مقام پر ختم ہو جاتا ہے کہ جس بندے کی کوئی سانس اللہ کی مرضی کے خلاف نہ گزرے اور ہر سانس اپنے اللہ پر اس کو فدا کر دے. بس یہ ہے معراج بندگی, یہ ہے حاصل زندگی, اور یہی ہے اس کی انتہائی ابدیت, اور اللہ کے راستے میں اس کی ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام. اس کی یہ فکر کی جائے, کوشش کی جائے, اور جب کبھی چت ہو جائے اور کبھی ہار جائے تو اللہ تعالیٰ سے روگا کر کے, بقول حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کا راستہ کس طرح طے ہوتا ہے, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. یعنی کبھی خطا ہو گئی, کوئی سانس اللہ کی ناراضگی میں گزر گئی, دو رکعت توبہ پڑھا, اللہ سے رو لیا کہ خدا میرے جو مجرمانہ لمحات, جو سانس میری مجرمانہ گزر گئی آپ کی نافرمانی میں, اس منحوس زندگی کو, اس منحوس لمحات کو اور یہ مجرمانہ سانسوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے. توبہ کرتا ہوں, اللہ پھر سے کمر باندھتا ہوں, پھر سے عہد کرتا ہوں کہ اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے. اسی کا نام بندگی. گرتے پڑتے ایک دن انشاءاللہ تعالی منزل آپ کے ہاتھ میں ہوگی. نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. اگر شیطان ہمیں توبہ دیتا ہے تو آپ جوڑ لیجیے, توبہ کی گوند سے پھر جڑ جائیے. استغفار و توبہ میں گوند ہے, پھر اپنے دل و جان کو اللہ سے چپکا لو. اگر شیطان ہمارا اغوا کر لے, چھین کر کے گناہوں کے جنگل میں لے جائے, استغفار و توبہ سے پھر اپنے دل و جان کو اللہ سے جوڑ لو. یہ زبردست گوند ہے. یہ صرف معافی نہیں دلاتی توبہ, بلکہ اللہ کا محبوب بھی بنا دیتا. توبہ ایسی کیمیکل ہے, توبہ میں وہ کیمیکل اللہ نے رکھا کہ ایک نافرمان بندہ جو خدا سے دور ہوتا ہے وہ اللہ سے جڑ کر اللہ کا محبوب ہوتا ہے. محجوب بندہ اللہ کا حجابات ہٹا کر محبوب کر لیتا ہے. تو ایک نصیحت تو تقویٰ کر دی. نمبر دو توازو. توازو نام ہے اپنی قیمت خود نہ لگانا. دوسری نصیحت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہم نے کیا فرمایا کہ تقویٰ کے بعد, تقویٰ سمجھ گئے, ایک سانس بھی اللہ پر کو ناراض نہ کرنا اور اللہ کی خوشی میں ہر سانس کو فدا کرنا, اور توبہ سے تلافی کرنا اگر گڑبڑ ہو جائے تو, وہ بھی تقویٰ ہی میں شامل ہے. توبہ سے تلافی کرنا بھی اس میں شامل ہے. جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بولو بھائی. یا ایک دفعہ ٹوٹنے کے بعد اب زندگی بھر بے وضو رہے, شیطان کہے گا اب تو زندگی بھر بے وضو رہو گے. حکیم المت فرماتے ہیں تقویٰ بہت آسان ہے, جیسے بے وضو وضو کر کے پھر باوضو ہو جاتا ہے ایسے ہی تقویٰ بہت آسان ہے, جب ٹوٹ جائے توبہ کر کے دوبارہ نہا لو. توبہ کے پانی میں, دریائے توبہ میں دوبارہ غسل کر کے اللہ سے پھر جڑ جاؤ, اور پھر گناہ کو یاد بھی نہ کرو کہ ہم سے ایسا گناہ ہوا. ہم گناہوں کی یاد کے لیے نہیں پیدا ہوئے, ہم ان کو یاد. کہیں اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا جہاں فرمایا کہ مجھ کو یاد کرو؟ سمجھ گیا آپ نے؟ بس تو یہ عرض کر رہا ہوں. تو تقویٰ کے بعد فرمایا کہ توازو. توازو بھی کیا معنی ہے؟ کہ بندہ اپنی قیمت خود نہ لگائے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو قیمت لگا دے پھر جا کر وہاں فیصلہ سمجھنا. یہاں کسی سے اپنے کو بہتر نہ سمجھو, کافروں سے بھی اپنے کو بدتر سمجھو, ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اس کا نہ ہو. لہذا حکیم المت فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ غم رہتا ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا کیا حال قیامت کے دن ہوگا. یہ غم ہم کو ہر وقت شکستہ رکھتا ہے موت اور خاتمے کے اعتبار سے, کہ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو ہم جانور سے, کافروں سے اچھے, مسلمانوں سے بھی جو جن کا ابھی پتہ نہیں, یعنی مطلب کام بن گیا. اور اگر خاتمہ خراب ہو گیا تو جانور سور کتے ہم سے اچھے ہیں, کیونکہ ان کا حساب نہیں ہے, ہمارا تو حساب دینا ہے. تیسری نصیحت فرمائی توازو کے بعد, تقویٰ توازو دو نصیحت. تیسری نصیحت فرمائی قلت اختلاط, مخلوق سے کم ملو جلو, بے ضرورت نہ ملو, سب سب لڑانے مت جاؤ. زیادہ ملنے سے پھر وہی میل آ جاتا ہے, غیبت کرے گا آپ بچ نہیں سکیں گے. زیادہ ہاں نیک صحبت اگر ہے تو وہاں قلت اختلاط, وہاں کثرت اختلاط ہی مطلوب ہے. یعنی ایسی صحبتوں سے کم ملو جن سے خطرہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی ٹیوننگ گرزے کار کے گرد آلود ہو جائیں گے. یعنی خراب سڑک پر موٹر مت چلاؤ ہے نا, اور خراب جگہ پر مت جاؤ. اب یہ ہے مسجد جائیے, جماعت کا وقت ہو گیا موٹر چلائیے. ایسی اپنے دل کو زیادہ اختلاط سے بچاؤ. نمبر چار نصیحت کیا ہے؟ بد نظری سے اپنی نظر کو بچاؤ, کیونکہ اسی نظر سے دل خراب ہوتا ہے. دل کو خراب کرنے والی چیز نظر ہے, دل ویران کرتا ہے نظر, اور جس کا دل ویران ہے اس کے دل میں اللہ کیسے آئے گا؟ دل اللہ کا گھر ہے, صاف ستھرا رکھو. دل صاف رہتا ہے نظر کی صفائی سے, حفاظت سے, نظر کی حفاظت سے. نظر کی صفائی کے لفظ کو میں نے واپس لے لیا کیونکہ بعض لوگ صفائی کا ہاتھ دکھا دیتے ہیں. ابھی بھی تو خاص کے ایک تاجر نے بتایا کہ آج کل عجیب مشنریزم چلا ہوا ہے. مجھ سے بات کر رہا تھا ایک شخص, آنکھوں سے آنکھیں ملائے ہوئے, اور میرا غلے سے روپیہ تصاعتی سے نکال لیا, اور اس کی آنکھ بالکل میری آنکھ سے ملی ہوئی. آج کل یہ صفائی کا ہاتھ بھی ہے, اس لیے میں نے نظر کی صفائی کا لفظ واپس لے کر کہا نظر کی حفاظت. چار نصیحت پھر سن لیجیے سی بی ایل نمبر ترتیب وار. نمبر ایک تقویٰ, نمبر ایک تقویٰ سے رہو, اور تقویٰ میں وہی بات کہ کبھی گڑبڑی ہو جائے تو پھر دوبارہ تقویٰ توبہ کر کے باوضو ہو جاؤ. تقویٰ شکن, وضو شکن کیا چیز ہے؟ ریا نکل گئی, دوبارہ وضو کر لو. تقویٰ ٹوٹ گیا, دوبارہ توبہ کر کے تقویٰ کو جوڑ لو. نمبر دو توازو کی اپنی قیمت نہ لگاؤ. اللہ کے دن, اللہ قیامت کے دن لگائے گا, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے. وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے. وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اپنی قیمت اللہ سے لگوانا, خود نہ لگاؤ کہ اتنی نفلیں پڑھ لی, اتنا خیرات کر دیا. اپنی قیمت مت لگاؤ, لوگوں کی واہ واہ سے نہیں کام چلے گا, اپنی آہ سے کام چلے گا. وہاں سے واہی ہو جاؤ گے اور آہ سے پھر اللہ والے ہو جاؤ گے. نمبر تین قلت اختلاط, زیادہ بے ضرورت لوگوں سے مت ملو. نمبر چار نظر کی حفاظت. اب دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. भाव याद दिला रहे हैं कि जिसका वसवसा आता था ईसाई होने का, तो हजरत ने उसको एक तमाचा मारा था, पूरी खानकाह में वो थप्पड़ गूंज गया, बड़े जोर से मारा था। उसके बाद वो आया एक महीने के बाद, देखो ये सुनने वाले की सलाहियत है, माशाल्लाह कि उसने याद दिला दिया। एक महीने के बाद उसने कहा, हजरत आपके उस तमाचे ने काम बना दिया, बिल्कुल वसवसा खत्म हो गया। मैंने उनकी ज्यारत आजमगढ़ सराय मीर अपने मदरसे में की, सालाना जलसे में आए थे, हम लोग पढ़ रहे थे उस जमाने, और उन्होंने शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह से इसी अंदाज से तारुफ कराया। ये इतने माजूर थे कि एक आदमी के कंधे पर लद के आए थे, और सैकड़ों मील से आए थे, बहुत दूर से, कई सौ मील से, और कहा कि मैं आपका पीर भाई हूं, और वो पीर भाई हूं जिसको आपने मलफूजात में पढ़ा है कि जिसको ईसाई होने का वसवसा आया था और हकीम उम्मत ने उसको तमाचा मारा था, और उस तमाचे से उसका वसवसा हमेशा के लिए खत्म हुआ था, जिसके अल्लाह वालों के तमाचों से ईमान अता होता है। यह है बरकत, करामत है अल्लाह वालों की। हजरत ने खुद फरमाया कि मेरे दिल में यही आया कि इसको लगाओ एक, जिसका इलाज यही, लिहाजा हमेशा के लिए ठीक हो। लेकिन तमाचा लगवाने की तमन्ना न करो, लग जाए, लगवाने का नहीं हुक्म, लग जाए तो लग जाए, ये नहीं कि दरख्वास्त करो बुजुर्गों से भाई एक तमाचा मुझे ही मारो, बहुत वसवसा आ रहा है। संभला मांगने की इजाजत नहीं है, लग जाए तो लग जाए, तो समझ लो अल्लाह की तरफ से लग गई, वरना अल्लाह से ही दुआ करो कि आप आफियत के साथ हमारी इस्लाह पर कादिर हैं, हमें आप आफियत के साथ इस्लाह पर कादिर हैं। तमाचा पिटवा करके इस्लाह कोई जरूरी अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह कादिर है कि हमको आराम से अल्लाह वाला बना दे, तो हम क्यों आफियत न मांगे। समझ गया, दुआ करो अल्लाह ताला। जो मरीज भाई
इकबाल भाई की आंखों में ज्यादा पानी,
अच्छा इकबाल, डॉक्टर इकबाल साहब जो मीर साहब के बहन हुई हैं, उनकी आंखों में काला पानी आ रहा है, और सैयदुद्दीन फारूकी साहब हॉस्पिटल में हैं, उनके बहुत जबरदस्त खतरनाक किस्म की कोई बीमारी बतला रहे हैं। नंबर तीन अब्दुलरहमान साहब दिल्ली मर्केंटाइल के वालिद साहब को हार्ट अटैक अस्पताल में, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और बहुत से बीमार हैं, कुछ न कुछ सबके घर में कोई न कोई बीमार है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी रहमत से अपने जिक्र और अपने मकबूल बंदों के जिक्र कुरान की तफसीर के सदक़े में, कुरान पाक के अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा। जितने लोग आए हुए हैं, वो ख्वातीन वो औरतें जो घर में हैं, और जितने मुसलमान भाई जमा हैं यहाँ, अल्लाह हम सबको अपना मकबूल अपना महबूब बना ले, और अपने जज्ब से हमारे दस्तबाजों से हमको छुड़ाकर आप अपने जज्ब से हमको अल्लाह वाली हयात नसीब फरमाइए। जिस बात से आप खुश होते हैं हमारे दिल को खुश कर दीजिए, जिस बात से आप नाखुश होते हैं हमारे दिल को उनसे मुतनफिर फरमा दीजिए, कराहत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने जज्ब से हम सबको अपना मकबूल महबूब बना लीजिए। हम में जिनको जो बीमारी जिस्मानी रूहानी मौजूद है, या अल्लाह हमारे घर वालों में भी जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जिस जो औरतें बीमार हैं, या उनके रिश्तेदार बीमार हैं, मेरे भांजे की बीवी का ऑपरेशन भी होना है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह सबको शिफा दे दे। जितने बीमार हैं जिसके जिसके घर में, जो भी हम लोगों में से किसी को कोई बीमारी, या औरतें बीमार हो, बच्चे बीमार हैं, मेरे इब्राहिम के लिए दुआ कीजिए, उसकी तबीयत अक्सर होता है बड़ा तो बीमार रहता है, अल्लाह ताला उसको भी शिफा अता फरमा। दुआ कीजिए हमें से हर एक की जिस्मानी बीमारियों को भी और रूहानी बीमारियों को, यानी गुनाहों की आदतों को भी अल्लाह शिफा दे दे, और हम सबको अल्लाह वाली जिंदगी अपने दोस्तों की हयात नसीब फरमा दीजिए। वो हम इस काबिल नहीं हैं कि हम आपकी दोस्तों की जिंदगी मांगें, हमारा मुंह इस काबिल नहीं, लेकिन चूंकि आप करीम हैं और करीम की तारीफ मुहद्दिसीन ने की है, करीम उस जात को कहते हैं जो नालायकों पर फजल मेहरबानी कर दे, इसलिए खुदा हम अपनी नालायकी का एतराफ़ करते हुए आपसे इस फजल की दरख्वास्त करते हैं कि हम सबको अपने करीम होने के सदक़े में अपना दस्ते करम बढ़ाइए और हम सबको अपना बना लीजिए और अल्लाह वाली जिंदगी अता फरमा दीजिए। हमने जिन बुजुर्गों को देखा है उन बुजुर्गों के तरीके पर हमको डाल दीजिए, और हमारी खानकाह को, मदरसे को, मस्जिद को कबूल फरमा लीजिए। जो यहाँ आते हैं कोई महरूम न जाए, औरतें हो या मर्द हो या बच्चे हो, अल्लाह सबको साहब नस्बत कर दो, अपने ताल्लुक खास से नवाजिश फरमा दे, और जितने भी हमारे नेक इरादे हैं اللہ ہم سب کو اس میں کامیاب فرما دے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما دے. ہر سانس آپ پر فدا ہو. فدا کیسے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا یہی ہے طریقہ فدا ہونے کا. ورنہ آدمی کہے گا بھائی کیسے فدا ہوا آپ کا؟ اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور آپ کے طریقوں پر چلنا نصیب فرما اور آپ کی نافرمانی سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا ذل جلال والاکرام. ہاں ایک خاص دعا کر لو کہ اللہ ہمارے شہر حیدرآباد کراچی میں اور شہر حیدرآباد میں کیا نظر لگ گئی, کیسا پیارا شہر تھا, کیسے اس برکت والی یہ بستیاں تھیں کہ جہاں بے روزگار روزی پا جاتے تھے اور ہر طرف راحت و سکون, مسجدوں کی اذانیں. آج اس میں کسی وقت بھی کوئی خیریت سے نہیں ہے کہ کہاں کیا قتل و کیا ڈاکہ پڑے گا. اللہ تو اس شہر کو, حیدرآباد کو, پورے پاکستان کو امن عافیت کا شہر بنا دے, امن عافیت کا ملک بنا دے. مسلمانوں کو توبہ اور اپنا خوف نصیب کر دے کہ مسلمان مسلمان کو مارتا ہے کس بے دردی سے. اللہ قیامت کے دن کی پیشی کو اپنا خوف سب کو نصیب کر دے, ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور کلمے کی بنیاد پر ہم سب کو آپس میں محبت کرنا نصیب کر دے اور پاکستان کو مضبوط فرما دے. جو دشمن ملک ہمارے ملک کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی خاص طور سے اللہ حفاظت فرما دے اور ایسے دشمن ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان کو کمزور کر دے اور ہمارے پاکستان کو, جملہ عالم کے مسلمانوں کو ہر طرح سے حفاظت اور عافیت اور امن و تقویٰ اور دونوں جہان کی صلاح و فلاح سے مالا مال کر دے. صلی اللہ تعالیٰ خیر.